پیر 13 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ ایران میں آئے زلزلے سے ہلاک شدگان کی تعداد 385 سے زیادہ اور ہزاروں زخمی۔ اس زلزلے نے سائنسدانوں کو کیوں پریشان کیا؟
انٹرا پلیٹ آرکیٹیکچر ایسی جگہ بن رہا ہے جہاں پہ ارد گرد ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ملتی، یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے۔
تفصیلاً زلزلے کا یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ عراق اور ایران کے سرحدی علاقے میں آنے والے زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کم سے کم 380 ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی آپریشن جاری ہے۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروقی۔
ایک ایرانی امدادی ادارے کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثر ہونے والے 70,000 افراد کو فوری طور پر امداد اور پناہ گاہوں کی ضرورت ہے۔ ایران کے سرکاری ہنگامی ادارے کے سربراہ نے سرکاری ٹی وی پر بیان میں کہا کہ ہلاک شدگان اور زخمیوں میں سے بیشتر کا تعلق سرحد سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قصبے سرپل زہاب سے ہے، جبکہ عراق میں کرد علاقے دربندی خان کا قصبہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ کرد پہاڑی علاقے میں زیادہ تر مکان مٹی کے بنے ہوئے ہیں جو منہدم ہو سکتے ہیں، جبکہ امدادی ٹیموں کو لینڈ سلائڈ کے باعث دشواری کا سامنا ہے۔
پاکستان میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس آصف سعید کھوسا نے شریف خاندان کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی ہے، جس کے بعد چیف جسٹس نیا بینچ تشکیل دیں گے۔ تفصیلات جانیے طاہر عمران سے۔
سپریم کورٹ میں قومی احتساب بیورو نے حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کے حوالے سے درخواست دی تھی، جس کے بعد چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ آج جب نیب کی درخواست کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ پاناما لیک سے متعلق اپنے 20 اپریل کے فیصلے میں حدیبیہ پیپر ملز کے بارے میں اپنی آبزرویشن دے چکے ہیں۔ اپنے فیصلے میں انہوں نے مقدمے کو دوبارہ کھولنے اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، چنانچہ اب انہوں نے درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی ہے۔
جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ شاید سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے ان کا یہ فیصلہ پورا نہیں پڑھا تھا، اس لیے انہوں نے نیب کی اس درخواست کو ان کے بینچ کے سامنے لگا دیا۔ پاکستان کی سینٹ کی مجلس قائمہ برائے حقوق انسانی کے رکن سینیٹر فرحت اللہ بابر نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے گھمبیر ہو رہا ہے۔ مجلس قائمہ کے اراکین کے دورہ کوئٹہ کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
کہ لاپتہ افراد کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے، اور یہ اس دن ہو رہا ہے جس دن جنیوا میں آج پاکستان اپنے ہیومن رائٹس ریکارڈ کو بین الاقوامی پلیٹ فارم کے سامنے پیش کرے گا، جس دن پاکستان اپنا بیانیہ جاری کرے گا جنیوا میں کہ ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کا ریکارڈ بہتر ہو گیا ہے۔ اس دن آج ہیومن رائٹس کمیٹی سینٹ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، لوگ مسلسل لاپتہ ہو رہے ہیں۔
انڈیا کے شہر حیدرآباد میں حکام شہریوں کو بھکاریوں کی نشاندہی کرنے پر انعامی رقم دے رہے ہیں۔ یہ انعام گداگری کو شہر سے ختم کرنے کی مہم کا حصہ ہے۔ پولیس اس سے پہلے بھیک مانگنے پر 2 ماہ کی پابندی لگا چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ گداگر کئی مسائل اور رکاوٹوں کا باعث بنتے ہیں۔ کئی بھکاریوں کو عبادت گاہوں اور اسٹیشنز کے باہر سے پکڑ کر بحالی مراکز میں بھیجا جا چکا ہے۔ ادھر ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کے دورے کے سلسلے میں ہے، جو ایک تجارتی سمٹ میں شرکت کے لیے آ رہی ہیں۔ حکام نے اس سے انکار کیا ہے۔ سعد حریری نے اشارہ دیا ہے کہ وہ لبنان کے وزیراعظم کی حیثیت سے استعفے سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں اگر ایران کا حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ خطے کے تنازعات سے الگ رہنے پر رضامند ہو جائے۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
سعد حریری سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک ٹی وی انٹرویو میں بات کر رہے تھے، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ چند دن کے اندر لبنان واپس جائیں گے۔ سعد حریری نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے سعودی حکام کے دباؤ کے تحت استعفیٰ دیا۔ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ بہت جلد لبنان واپس جا کر وہاں آئینی طریقے سے مستعفی ہوں گے۔ سعد حریری کی کابینہ میں ان کے حلیفوں کا کہنا ہے کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر سعودی عرب میں روکا گیا ہے۔ ایک دن پہلے لبنان کے صدر نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ریاض میں ایک ہفتے قبل مستعفی ہونے والے لبنانی وزیر اعظم سعد حریری کی صورتحال کے بارے میں وضاحت کریں۔
امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں سینکڑوں افراد نے سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی می ٹو تحریک سے متاثر ہو کر جنسی ہراسگی کے متاثرین کی حمایت میں جلوس نکالا. اس جلوس کا آغاز ہالی ووڈ بلیورڈ سے ہوا اور اس کے شرکا مشہور زمانہ واک آف فیم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سی این این کے صدر دفتر تک گئے. جلوس کے شرکا میں زیادہ تر خواتین تھیں، تاہم بہت سے مرد بھی وہاں نظر آئے. خیال رہے کہ ہالی ووڈ کے معروف فلم ساز ہاروی وائنسٹین کے خلاف جنسی ہراسگی کے الزامات سامنے آنے کے بعد امریکہ کی فلمی اور ٹی وی صنعت میں کئی معروف شخصیتوں کے خلاف بھی ایسے الزامات سامنے آئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ریڈیو سیربین اسی خبر سے لیڈ کر رہا ہے جو اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی لیڈ ہے، یعنی ایران اور عراق میں تباہ کن زلزلے سے 380 سے زیادہ ہلاکتیں. اہم مرکز ایران کا ہے. سنیچر کے شب ایران و عراق کی سرحدی علاقوں میں آنے والے زلزلے کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 385 سے تجاوز کر چکی ہے. ہزاروں زخمی ہیں. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں. ہمارے نامہ نگاروں کے مراستوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
ایران کی ایک امدادی تنظیم کے مطابق زلزلے کے بعد 70,000 افراد کو امداد اور پناہ گاہوں کی ضرورت ہے. زلزلے سے ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ سے ہے. اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں کم از کم 5,660 افراد زخمی ہوئے ہیں. ادھر عراق میں زلزلے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7 ہے، جبکہ دارالحکومت بغداد میں لوگ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد جان بچانے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. عراق کی سرحد کے ساتھ ایران کے پہاڑی علاقے میں زلزلے سے 130 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں. تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے ایسے افراد کی تلاش جاری ہے جو زندہ بچ گئے ہوں. ایرانی میڈیا کے مطابق ایک گاؤں میں خاتون اور ان کے بچے کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے. ریڈ کراس اور ہلال احمر کی بین الاقوامی فیڈریشن کی ترجمان لارا فونتانی کہتی ہیں کہ ایران اور عراق میں ہلال احمر کے عملے نے زلزلے کے فوری بعد امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا، تاہم رات کا وقت ہونے کے باعث خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
ایران میں امدادی تنظیموں کی جانب سے بہترین کام کیا جا رہا ہے. ان کے پاس سراغ رساں کتے ہیں، پناہ گاہ فراہم کرنے والی ٹیمیں ہیں، ان کے پاس طبی عملے میں 85 سے زیادہ افراد اور ایمبولینسز ہیں. اس وقت یقیناً سب سے زیادہ ضروری زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش اور امداد ہے. لوگوں کو پناہ کی ضرورت ہے.
ایران میں امدادی ادارے ہلال احمر کے سربراہ مرتضیٰ سلیم کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں 8 دیہات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ متعدد دیہات میں بجلی اور مواصلات کا نظام متاثر ہوا ہے. ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر زلزلے سے متاثرہ افراد نے ان لمحات کے بارے میں بتایا جب انہوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے.
ہم نے محسوس کیا کہ فرش ہل رہا ہے. ہم فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور پھر فوراً ہی بجلی چلی گئی اور ہم بھاگ کے باہر آ گئے. ہمیں ابھی تک نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کو کتنا نقصان پہنچا ہے.
سخت سردی ہے لیکن لوگ باہر ہیں، وہ گھر کے اندر جانے سے خوف زدہ ہیں. وہ ایک بہت برا لمحہ تھا. مجھے نہیں معلوم میں نے کیسے کیا. میں بس نیچے اترنے کا سوچ رہا تھا. میرا فلیٹ دوسری منزل پر ہے اور میں خود سے یہی کہتا رہا کہ مجھے نیچے اتر جانا چاہیے.
ایران عراق کے سرحدی علاقوں میں آنے والے اس زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 7.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز عراق کے جنوبی شہر حلبجہ سے 15 کلومیٹر دور تھا اور اس کی زمین میں گہرائی 33.9 کلومیٹر تھی. زلزلے کے جھٹکے ترکی اور کویت میں بھی محسوس کیے گئے. امریکی جیولوجیکل سروے کے رافیل ابریو بتاتے ہیں کہ اس خطے میں زلزلوں کی وجہ ٹیکٹونک پلیٹس کا آپس میں ٹکرانا ہے.
ارضیاتی طور پہ دیکھا جائے تو اس قسم کا زلزلہ اس شدت کے ساتھ اس مخصوص خطے میں ہمارے لیے حیران کن نہیں ہے، لیکن انسانوں پر اس کے اثرات یقیناً بہت اہم ہیں.
ایران کا شمار دنیا کے ان خطوں میں ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں اور ماضی میں یہاں بہت تباہ کن زلزلے آئے ہیں۔ سن 2003 میں ایران کے شہر بام میں 6.6 شدت کا زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں 26,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
تو یہ تو تھی نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل جو آپ نے نادیہ سلیمان سے سنی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایران میں آیا یہ زلزلہ کیا پہلے سے معلوم شدہ فالٹ لائن یا فالٹ بیلٹ پر ہے یا ڈگر سے ہٹ کر آیا ہے؟ سائنسدانوں اور ماہرین موسمیات تو جغرافیہ کو سمجھنے والوں کو اس کی بابت کیا پتا ہے اور کیا اب تک صیغہ راز میں ہے؟ میں نے اس سلسلے میں پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مسٹر زاہد رفیع سے بات کی، جاننا چاہا کہ اس زلزلے نے سائنسدانوں کو کیوں حیران کیا ہے۔
جی، اس میں ایسے ہے کہ یہ جو اب تک کہا ہے، بعض ایجنسیز نے 7.3 دیا ہے، کہیں 7.4 دیا ہے، تو یہ ایک پوائنٹ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جہاں سے یہ اتنا بڑا اب تک کہا ہے، یہاں پہ ہم نے ایکسپلور کرے تھے، اس کے کروڑ جوار میں تو مور دین 6 میگنیچیوڈ کے اب تک نظر آتے ہیں، لیکن یہ 7 کراس جو ہے یہ مطلب فرسٹ ٹائم ہوا، پہلے کہیں ملتا ہے ہمیں، لیکن وہ بھی اس سے کافی دور ہے۔ اور دوسرا، یہ جو فالٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ فالٹ اس کے نارتھ ایسٹ ڈائریکشن میں ہے، جو کہ اسے کافی دور ہے، جو کہ ہم کانٹیننٹل فالٹ کہتے ہیں، جو یوریشین پلیٹ کو نیچے ریبین پلیٹ کو علیحدہ کرتی ہے، تو وہ اس سے دور ہے۔ اس کی ہمارے حساب سے یہ جو اس کے تھوڑا سا بڑا سا یہ انٹرا پلیٹ ارتھکویک اور ایسی جگہ بن رہا ہے جہاں پہ ارد گرد ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ملتی، تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے۔
اب تو کیا خیال ہے زاہد رفیع صاحب، آپ کے خیال میں اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ زیر زمین یا زیر سمندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر اثر گیا؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
یہ ایران اور عراق کا بارڈر ہے، لیکن یہ ہے تھوڑا سا ایران کے اندر، بارڈر پہ ہے لیکن ہے ایران کے اندر۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ ارتھ کویک جنرلی ارتھ کویک جو ہوتے ہیں وہ انٹر پلیٹ ہوتے ہیں، جو کہ فالٹ کے الانگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی ایسا ارتھ کویک آ جاتا ہے جو کہ انٹرا پلیٹ ہوتا ہے، جو فالٹ سے کافی ہٹ کے کہیں ہوتا ہے، جس کو ہم انٹرا پلیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ انٹرا پلیٹ ارتھ کویک جو ہیں یہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن مانگتے ہیں، پر سر درس جیسے رات کو آیا ہے تو ابھی ہم بھی اس پہ تھوڑا سا لگے ہوئے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ یہاں پہ اتنا بڑا ارتھکویک آ گیا ہے۔
تو اب اس یہ جہاں پر یہ آیا ہے اس وقت زلزلہ، گو کہ یہ فالٹ بیلٹ سے دور سہی، لیکن اب ابتدا تو ہو گئی، کیا اسی پر مزید ٹروما یا دیگر زلزلہ آنے کے خدشات ہیں، یا ایک آدھ بار والا ہوتا ہے ایسا زلزلہ؟
جی بالکل، اس میں آفٹر شاک جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے اور آ رہے ہوں گے۔ اب یہ مجھے جو تھوڑا سا اندازہ ہے، اس ایریا میں کوئی مانیٹرنگ اسٹیشن شاید نہیں لگے ہوئے، یہ مانیٹرنگ اسٹیشن جو ہے وہ یہاں تو فوری طور پہ عراق یا ایران والے سائڈ پہ لگائیں تاکہ وہ زمین کے نیچے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو سکیں، کیونکہ بڑے ارتھ کویک کے بعد جو آفٹر شاکس ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ انالیسس ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ ایکچولی کیا ریزن تھی، اور اگر فالٹ تھی تو وہ کس ڈائریکشن میں تھی، کتنی لمبی فالٹ تھی، اور اس کا کریکٹرسٹک کیا ہے۔ تو یہ جو آفٹر شاکس ہیں ان کے انالیسس سے یہ سارا پتہ لگے گا کہ اس ایریا کی کیا جیولوجیکل سچویشن ہے زمین کے اندر۔ جی،
تو گو کے یہ قدرتی آفات میں سے، قدرتی حرکات و سکنات میں سے، انسان ان کا زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں یا جن کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ ایسے زلزلوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
اس طرح جیسے ہمارا شعبہ جو ہے وہ ارتھ کویک کا ہے، سیسمولوجی کا ہے، تو ابھی اس ایریا میں، ویسے تو اگر ہم سیسمولوجی کو دیکھیں تو وہ تو اس ایریا میں ہے، لیکن وہ اس پوائنٹ سے دور ہے، اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ایکٹیویٹی آئی ہے، یہاں پہ اب جو سے آفٹر شاکس ہیں تو ان کا انالیسس کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی زوننگ کرنی ہوگی، زوننگ کے بعد جو ہے وہ اپنے اس کے ارد گرد کتنی پاپولیشن ہے ان کی رسک اسیسمنٹ کرنا ہوگی، اور رسک اسیسمنٹ کے باہر جو ہے وہ آپ جو جتنی بھی لوکیلٹی ہے جہاں آپ کا کوئی سینسٹیو انفراسٹرکچر ہے، یا آپ کی روڈس ہیں، برجز ہیں، یا بلڈنگس ہیں، یا آپ یا عراق یا ایران فیوچر میں کوئی یہاں پہ کوئی بہت بڑی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر یہاں کی مائکرو زونیشن کرنا ہوگی. مائکرو زونیشن کرنے کے بعد جو ہے جب آپ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے دین یو کین سیو دا لائف آف دا پیپل اینڈ یو کین ریڈیوس دا انکمنگ فیوچر لائف لاسز اینڈ اکنامک لاسز.
یہ تھے پاکستان میٹ آفس کے ڈائریکٹر مسٹر زاہد رفیع. موسمی تبدیلیوں اور سموگ سے پریشان لاہور کے شہریوں کو اب درختوں کی کٹائی اور بھی پریشان کر رہی ہے. ایک ایسے وقت جہاں دنیا بھر میں ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے شجرکاری کی مہم ہے, وہیں سڑکوں کو کشادہ کرنے کے لیے 50 سے 100 سال پرانے درختوں کی کٹائی کیا درست عمل ہے؟ انفراسٹرکچر یا انسانوں کی صحت, دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ لاہور سے ہماری نامہ نگار حنا سعید.
درختوں کے سائے تلے فرصت کے لمحے لاہور میں اب ایسے نظارے میسر ہوں تو غنیمت جانیے. اب صوبے کے دارالحکومت کی تاریخی نہر کا منظر نامہ بدل رہا ہے. سال 2014 میں شروع ہونے والے لاہور کنال کشادگی پروجیکٹ کی سول سوسائٹی اور لاہور بچاؤ تحریک نے مخالفت کی, لیکن سپریم کورٹ نے ٹریفک کی ہمواری اور مسافروں کی سہولت کے لیے مخصوص تعداد میں درخت کاٹنے کی اجازت دے دی. البتہ سول سوسائٹی حکومتی اقدامات سے مطمئن نہیں.
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ماحولیاتی کارکن ڈاکٹر اعجاز انور کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے درختوں کی کٹائی کے آڈٹ کی اجازت لے لیتے تو شاید معاملہ ہاتھ سے نہ نکلتا.
ایٹ سرٹن پوائنٹس یا ٹریفک کا باٹل نیک ہوتا ہے, وہاں انہوں نے سلیکٹو ٹریز کی کٹنگ الاؤ کی تھی, مگر گورنمنٹ نے اوور کل کیا. گورنمنٹ نے انڈر ٹیکنگ یہ دی تھی کہ اس کی جگہ ہم بھائی کہتے تھے ایک درخت کی جگہ ہم 10 درخت لگائیں گے. وہ سیپلنگس, آرنامنٹل ٹریز, فلاوری شربز جو لگائی گئی وہ ایک پرانے درخت کے بائیو میس کے برابر نہیں کبھی ہو سکتی.
ماحولیاتی کارکنوں کی شکایت ہے کہ درختوں کی بے حساب کٹائی اب بھی جاری ہے, جبکہ کنال کشادگی پروجیکٹ کے چیف انجینئر اسرار سعید نے تمام اعتراضات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جو نظر آ رہا ہے وہ محض درختوں کی کانٹ چانٹ ہے, کٹائی نہیں.
جو کاٹنے تھے کٹ چکے ہیں, ابھی آپ دیکھ رہی ہیں وہ کر رہے ہیں ٹریمنگ. وہ ٹریمنگ کیوں ہو رہی ہے؟ جن کے اوپر لائن ہے نا جی, بجلی کی الیکٹرسٹی کیبلز ہیں, ان کی ٹریمنگ کر رہے ہیں. وہ شاید آپ اس کو کٹنگ کہہ رہی ہیں. اس میں کوئی 3,000 کے قریب جو درخت ہیں ہم نے اس پہ سارے پروجیکٹ میں کٹے ہیں. اب ان 3,000 کی جگہ انہوں نے کوئی 1,12,000 لگائے.
کئی ماہ سے جاری کنال روڈ کی کشادگی اور دھرم پورا مغل پورا کے درمیان بننے والے انڈر پاس کے باعث علاقہ مکین اور مسافروں کا سانس لینا بھی دشوار ہے. اوپر سے سموگ کا وار, ایسے میں آکسیجن پیدا کرنے والے درخت بھی کٹ رہے ہیں, تو ماہرین کا سوال ہے کہ آخر ماحولیات اور انسانی صحت کے بارے میں کون سوچے گا؟ پنجاب کی وزیر برائے ماحولیات زکیہ شاہنواز کا کہنا ہے کہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی بہتری کے لیے ہی درخت کاٹے ہیں اور مستقبل میں نئے درخت لگائیں گے بھی.
درخت کاٹے گئے ہیں تو وہ خوشی سے نہیں کاٹے. کون درخت خوشی سے کاٹتا ہے؟ وہی کاٹے گا نا جس کو سمجھنا ہو. مگر آپ ذرا لاہور کی ٹریفک کا حال دیکھیں. ہیلتھ ایجوکیشن اس حکومت کی پرائیورٹی ہے. یہ آپ کہیں کہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے, یہ غلط ہے. This is a part of development also, but we will plant trees. There's a big fund for plantation of trees and it's going on. Just wait and see.
پنجاب کی وزارت ماحولیات کے مطابق صوبے میں 2 بلین درخت لگانے کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. اس منصوبے کی تکمیل کا وقت, طریقہ کار اور بجٹ ابھی تک واضح نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی غیر حقیقی مہم بڑھتی ہوئی آبادی کے شہر لاہور کو ماحولیاتی آلودگی سے کیسے پاک رکھ پائے گی. حنا سعید, بی بی سی نیوز, لاہور.
میرا خیال ہے کڑی در کڑی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج موضوع کس قسم کا ہے, یعنی پہلے زلزلہ, پھر درختوں کی کٹائی, اور اب ایک اور موضوع, وہ بھی ماحولیات سے ہی متعلق. جرمنی میں منعقد اقوام متحدہ کی کلائمیٹ کانفرنس کے سائنسداں کہتے ہیں کہ سن 2017 میں پہلی بار گزشتہ 4 سال میں دنیا بھر میں پہلی بار کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 2% بڑھ جائے گی. اور ان سائنسدانوں کے بقول کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 2% بڑھنے میں چین کی جانب سے کوئلے کے استعمال نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں نے اس سلسلے میں ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر پرویز نعیم سے بات کی اور جاننا چاہا کہ چین کو مورد الزام ٹھہرانا کہاں تک درست ہے.
بات یہ ہے اس کار خیر میں ہر ملک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ڈال رہا ہے. اب یہ شامت آ جاتی ہے چین کی گھوم پھر کے کہ بھائی تم لوگ زیادہ کر رہے ہو. بات سر یہ ہے کہ جہاں جہاں کم کرنے کی ضرورت ہے وہاں تو کم ہوا نہیں ہے. تو اب یعنی بلیم گیم میں میرا خیال ہے یہ زیادہ صورتحال ہے.
اچھا ویسے چین کی شامت اس لیے آ رہی ہے کہ وہ کوئلے کا استعمال زیادہ کرتا ہے, لیکن اس کے جواب میں خود چین کہتا ہے کہ ہم نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے جس سے کوئلے کے سبب کم سے کم پولوشن یا آلودگی پھیلتی ہے. اس منطق میں کتنا دم ہے؟
یہ منطق جو ہے وہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت پرانی ٹیکنالوجی تھی جو کول گیسیفیکیشن کی, اور تو چین نے بڑی تیزی کے ساتھ, ایک تو یہ کہ بہت شروع میں تو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے, اب آپ دیکھیے بیجنگ میں کافی حد تک, بلکہ اب تو نظر نہیں آتے ہیں دائیں بائیں جن کے کوئلے کا استعمال تھا وہ نہیں ہے, لیکن جہاں کوئلے کا استعمال ہے تو وہاں وہ کول گیسیفیکیشن. اور مزے کی بات یہ کہ وہ جرمنی سے اکوپمنٹ منگایا ہے کول گیسیفیکیشن کا, تو میرے خیال میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی تیزی کے ساتھ. تو اگر آپ ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں تو ظاہر ہے شور مچانے کی بات کرتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ استعمال کیسے ہو رہا ہے تو میرے خیال ہے وہاں آپ کو ذرا بہتری نظر آئے گی.
اچھا صرف چین کو دوش دینا, اس کو پکڑنا, یہ کہاں تک منصفانہ ہے؟ اس لیے کہ امریکہ بہادر بھی تو یہی کچھ کر رہا ہے نا, بلکہ اس کے تو تیور ہی دوسرے ہیں, وہ تو ماحولیات سے اور اس قسم کی معاہدوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے.
دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے, امریکہ میں دیکھیے ابھی تک بھی تقریباً جو ایک تہائی ان کی جو توانائی ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے, کوئلے سے آ رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ صرف وہ کہ میں اس میں تھوڑی سی ایک مثال دوں. یہ پچھلے دنوں ایک وہ ہوا تھا, یعنی پچھلے سال وہ کیگالی میں وہ ایک کانفرنس ہوئی تھی, اس میں وہ اوزون ڈپلیٹنگ پہ کر رہے تھے, اور اس میں ایک خاص طور پہ جو وہ ہے بڑی خطرناک قسم کی گیس سمجھی جاتی ہے جو پہلے ریفریجرینٹس کے اندر استعمال ہوتی. ہوا یہ کہ جب گیسز کو کہا گیا تھا یہ جو ہے سی ایف سی بڑی خطرناک گیسز کو نکال باہر کیجیے.
آپ کلورو فلورو کاربن کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے؟
بالکل صحیح, کلورو فلورو کاربن کی انہوں نے کہا کہ صاحب اس کو نکال باہر کیجیے, اس کی جگہ جو آپ ایچ ایف سی استعمال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, وہ طے ہو گیا, وہ مونٹریال پروٹوکول کے تحت طے ہو گیا, اور جناب سے ملکوں کہا گیا صاحب آپ جو کلورو فلورو کاربن کو ختم کیجیے, اس لیے کہ بہت زیادہ گڑبڑ کر دیے اسی جگہ ایچ ایف سی. اچھا ایچ ایف سی شروع میں پہلے امریکہ میں بہت بن رہی تھی, اب انہیں پتہ چلا کہ چائنا نے بنانی شروع کر, چائنا نے بنانی شروع کر, اوور پیئر ٹائم چائنیز نے مارکیٹ کیپچر کر لی. اب جناب مروڑا شروع ہو گیا, تماشا ہو گیا. پھر ان کی طرف اشارہ کیا کرے بھائی یہ تو بڑی خطرناک گیس ہے, اور بلکہ اگر آپ خیال ہو تو وہ واحد میٹنگ تھی میکل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ یہ کیگالی میں, یہ پچھلے سال اکتوبر میں ہوئی, جس میں کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے وہ صاحب بذات خود تشریف لے گئے, انہوں نے بڑے زور سے اعلان کیا کہ صاحب ہم نے ایک وہ ہے اس کو ہم باہر ایچ ایف سی کو باہر نکال دیتے ہیں. اور پھر اسی کانفرنس میں یہی اسی قسم کی کہانی کہ صاحب دیکھیے چائنا نے کتنا وہ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے اور یہ وہ, تو وہ اکنامک میرے خیال یہ پھر جو ساری گفتگو ہے یہ اکنامکس پہ چلی جاتی ہے کہ آپ کسی ملک کے پیچھے لگ جائیں, بار بار اس چیز کو ایسے ہائی لائٹ کریں کہ سب لوگ کہیں صاحب تم کیا کرو غلط کام کرو. تو میرے خیال میں اس میں کوئی پولیٹیکل ڈائمینشن زیادہ ہے کمپیئر ٹو اسٹیٹ.
میں ذرا پاکستان کی صورت حال پہ بھی نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں. وہاں خاص طور پہ لاہور میں یہ جو درخت لگانے کا سلسلہ ہے, یا لاہور سمیت دوسری جگہوں پر جو درخت لگانے کا سلسلہ ہے, کسی جگہ پر جنگل کے جنگل بڑے بڑے درخت کاٹ دیے جا رہے ہیں اور جا کر کے پودے چھوٹے ننھے مننے درخت لگائے جا رہے ہیں, یہ منطق مجھ کو ذرا آپ سمجھائیں.
آبادی اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے آپ کو شہر کے اندر شہر کے آس پاس درخت کاٹنے پڑتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اچھا, کیونکہ آپ کو انفراسٹرکچر اتنا بنانا ہے, اب اس کو آپ کمپنسیٹ کرنے کے لیے درخت لگائیں گے, وہ ضروری ہے. اور میرے خیال میں اس کو میں بلیم نہیں کروں گا, میں سمجھوں گا کہ وہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ احساس ہے میونسپیلٹیز کو, لوگوں کو, کہ بھائی دیکھیے جو ہم نے درخت کاٹے ہیں ان کی جگہ وہ اس کا نیمول بدل ایگزیکٹ تو نہیں نا آپ لا سکتے جو ظاہر ہے کہ وہ جو تاریخی ان کی, لیکن یہ کہ ضرور جو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے درخت لگائے جا رہے ہیں وہ کافی, وہ میرا خیال ہے میں تو اس کی داد دیتا ہوں. کہ جو لاہور میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا اسلام آباد میں بلکہ یہ تھوڑے سے ہوا ہے, وہ یہ کہ جو شہر میں جہاں جہاں ضرورت پڑی ان کو سڑکوں کو بڑا کرنے کے لیے یا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے, تو وہاں درخت کاٹے, وہ دیکھیے اس سے آپ آبادی جو کہ بڑھ رہی ہے ان کی ضرورت تو پوری کرنی ہے آپ نے, وہ کرنا ہے, لیکن تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے جہاں علاقہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ پودے لگا سکتے ہیں, جیسے خیبر پختونخوا میں بہت تیزی کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ پودے لگائے گئے. اسی یہی صورتحال جو ہے مختلف اور جگہوں پہ کی جا رہی ہے, وہ پیس نہیں ہے جو ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ اس طرف جو ایفرٹ ہے وہ بری نہیں ہے.
یہ تھے ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز مرزا. حدیبیہ کیس میں نہیں سنوں گا, کہتے ہیں جسٹس کھوسا. انہوں نے درخواست کی ہے کہ مجھے اس کیس سے باہر رکھیں. وجہ کیا ہے؟ تفصیل اس کی آنے کو ہے. انڈیا میں مبینہ طور پر کسی نے گائے کاٹی اس لیے اس کو مار دیا گیا, یا گائے چھیننے کے معاملات تھے, یا مار دیا گیا پھر ریل کی پٹری کے آگے جا کر کے ڈال دیا گیا, ہے نا, جاسوسی کہانی سے بھی بہت بڑھ کر. اس کی بھی تفصیل آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر صبا ناز کے ساتھ.
پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل کا کہنا ہے کہ وہ ٹی ٹوینٹی کپ ٹورنامنٹ کے بعد کرکٹ کو خیر باد کہہ دیں گے. یہ ٹورنامنٹ ان دنوں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جاری ہے. واضح رہے سعید اجمل بالنگ ایکشن میں تبدیلی کے بعد سے پاکستانی کرکٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کی کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے. وہ ٹی ٹوینٹی کپ میں فیصل آباد کی نمائندگی کر رہے ہیں. امریکہ نے 17 سالوں میں پہلی بار فیڈ کپ ٹائٹل جیت لیا ہے. فیصلہ کن میچ میں امریکہ کی کوکو وینڈوخ اور شیلبی راجرز نے ڈبلز مقابلوں میں بیلاروس کی آرینا سبالنکا اور الیاک سانڈرا ساسنوویچ کو ہرایا. لندن میں جاری اے ٹی پی فائنلز میں ٹینس کے 6 بڑے ٹائٹلز کے چیمپئن راجر فیڈرر نے امریکہ کے جیک ساک کو سٹیٹ سیٹس میں شکست دے دی. دفاعی چیمپئن اینٹی مرے, 5 ٹائٹلز کے فاتح نوویک جوکوویچ اور 3 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے چیمپئن سٹین واورنکا انفٹ ہونے کی وجہ سے یہ ایونٹ نہیں کھیل رہے. ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 12 نمبر پر موجود پلیئر کوزنیٹسووا انفٹ ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا میں ہوپمین کپ ٹینس میں روس کی نمائندگی نہیں کر سکیں گی. عالمی نمبر 15 انستازیا پولیوچنکووا کو ان کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. شمالی آئرلینڈ کی فٹ بال ٹیم کی آئندہ سال روس میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی امید اس وقت ختم ہو گئی جب پلے آف میچ میں پوائنٹس کی بنیاد پر سوئٹزرلینڈ نے 1-0 کی مجموعی برتری حاصل کر لی. مینچسٹر سٹی کی خواتین فٹ بال ٹیم نے برسٹل سٹی کو 4-0 سے ہرا کر وومین سپر لیگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی. چیلسی اور ریڈنگ کی خواتین ٹیموں کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا. یوں چیلسی نے اپنی ٹاپ پوزیشن کھو دی اور آرسنل نے سنڈرلینڈ کو 3-0 سے ہرا دیا. فارمولا 1 کار ریس میں عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن کی نگاہیں سال کی آخری ریس ابوظہبی گراں پری کی جیت پر ہیں. گزشتہ روز فراری ریسر سیباسٹین ویٹل نے برازیلین گراں پری جیت لی جبکہ ہیملٹن ریس میں 4th نمبر پر رہے.
کھیلوں کا احوال صبا ناز کی زبانی. کہا گیا ہے کہ چھاتی کا کینسر علاج کے 15 سال بعد ایک بار پھر واپس آ سکتا ہے. اور اڑان سے چند منٹ پہلے خلائی جہاز کی پرواز منسوخ. کیا معاملہ ہے؟ ظاہر ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جانا پڑے گا. ہیلتھ اور سائنس کا شعبہ کھنگا لیے گا. سیربین کا نصف ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے.
عراق اور ایران کے سرحدی علاقے میں آنے والے زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کم سے کم 380 ہو گئی ہے جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں. انڈیا میں ایک خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو کانپور کے قریب ریل میں سفر کے دوران ریپ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جس کے بعد انہوں نے بیٹی سمیت چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی اور شدید زخمی ہوئیں. سعودی عرب کی سربراہی میں بننے والے اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ تب تک یمن میں مرکزی بندرگاہ کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک ہتھیاروں کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے متبادل نظام وضع نہیں کر لیا جاتا. یورپی یونین کے 23 رکن ممالک نے فرانس اور جرمنی کے تیار کردہ دفاعی تعاون کے منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کا مقصد یورپی ممالک کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانا اور مشترکہ مشنز کی تیاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے شریف خاندان کے خلاف حدیبیہ پیپر مل کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت کیت لی ہے، جس کے بعد چیف جسٹس نیا بینچ تشکیل دیں گے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سماعت فرمائیے، عادل شاہ زیب کی زبانی۔
سپریم کورٹ میں قومی احتساب بیورو نے حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے سے متعلق درخواست دی تھی، جس کے بعد چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ جسٹس دوست محمد اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل اس بینچ کا حصہ تھے۔ آج جب نیب کی درخواست کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ پینما لیگ سے متعلق اپنے 20 اپریل کے فیصلے میں حدیبیہ پیپر ملز کے بارے میں آبزرویشن دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے میں انہوں نے مقدمے کو دوبارہ کھولنے اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ شاید سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے ان کا یہ فیصلہ پورا نہیں پڑھا تھا، اسی لیے انہوں نے نیب کی اس درخواست کو ان کے بینچ کے سامنے لگا دیا۔ نیب کی درخواست کی سماعت پر نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے اب یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا ہے۔ نیا بینچ تشکیل پانے کے بعد ہی شریف برادران کے خلاف نیب کی درخواست کی سماعت ہوگی۔ نیب کے حکام نے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے 3 سال قبل شریف برادران کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت نیب کے حکام نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم نواز شریف کے خلاف پینما لیگز کی درخواستوں کی سماعت کے دوران نیب کے حکام نے سپریم کورٹ کو حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کے حوالے سے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ حدیبیہ ملز ریفرنس دائر کرنے کی منظوری 2000 میں نیب کے اس وقت کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید محمد امجد نے دی تھی۔ اگرچہ ابتدائی ریفرنس میں نواز شریف کا نام شامل نہیں تھا، تاہم جب نیب کے اگلے سربراہ خالد مقبول نے حتمی ریفرنس کی منظوری دی تو ملزمان میں نواز شریف کے علاوہ ان کی والدہ شمیم اختر، دو بھائیوں شہباز اور عباس شریف، بیٹے حسین نواز، بیٹی مریم نواز، بھتیجے حمزہ شہباز اور عباس شریف کی اہلیہ سبیحہ عباس کے نام بھی شامل تھے۔ یہ ریفرنس ملک کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے 25 اپریل 2000 کو لیے گئے اس بیان کی بنیاد پر دائر کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شریف برادران کے لیے 1,48,00,000 کے لگ بھگ کی رقم کی مبینہ منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا تھا۔ اسحاق ڈار بعد ازاں اپنے اس بیان سے منحرف ہو گئے تھے، اور ان کا موقف تھا کہ یہ بیان انہوں نے دباؤ میں آ کر دیا تھا۔
تو یہ تو ہوا حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ اور اس کا پس منظر جو آپ نے عادل شاہ زیب سے سنا۔ حدیبیہ پیپر ملز کے موضوع پر میں نے ماہر قانون سلمان اکرم راجہ سے بھی بات کی، باور کرایا کہ پاناما لیکس یا پاناما پیپرز کے معاملے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نظر ثانی کی درخواست کا فیصلہ اور اس پر سابق وزیر اعظم کی تنقید، پھر 2 دن کے بعد حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کے لیے نیب کی درخواست کی سماعت کے لیے بینچ کا مقرر ہونا، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ بھی حکومتی جماعت اور عدالت عظمیٰ کے درمیان کشمکش ہے۔
دیکھیں، اگر تو نیب کی طرف سے اپیل دائر ہو چکی تھی ریویو کا فیصلہ آنے سے پہلے، پھر اس اپیل میں کسی نہ کسی دن تو لگنا ہی تھا، لہٰذا یہ کہنا کہ بینچ کا تشکیل پا جانا ریویو کے فیصلے اور اس پر تنقید سے منسلک ہے، یہ بظاہر ٹھیک نہیں لگتی بات، کیونکہ اپیل اگر آپ فائل کرتے ہیں عدالت میں تو کسی نہ کسی وقت دو چند دنوں میں 6-8 دن بعد بینچ تشکیل کرتا ہے اور اس کو لگنا ہی ہوتا ہے۔
اس پر ذرا سا غور کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، کے شریف برادران کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے کو دوبارہ کھولنے کے لیے جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں بینچ تشکیل دینا، اور پھر بینچ کے سربراہ کا اس درخواست کی سماعت سے انکار کرنا، میں اس کا کیا مطلب لوں؟ حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں یا پھر کسی دوسری جانب؟
دیکھیں ہوا یوں کہ پینما پیپرز کے مقدمے کی سماعت کے دوران یہ بات عدالت کے سامنے آئی کہ ادیگیا پیپر ملز کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے تین جج صاحبان نے 2-1 کی اکثریت سے ایک فیصلہ دیا تھا سن 2014 میں, جس فیصلے کے تحت 2-1 کی اکثریت سے یہ کہا گیا کہ ادیگیا پیپر کی جو ریفرنس دائر کی گئی تھی, جو انویسٹیگیشن کی گئی تھی, ان کو قلعدم قرار دے دیا گیا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آئندہ مزید انویسٹیگیشن یعنی کہ تفتیش نہیں ہوگی اس معاملے. اس حوالے سے عدالت عظمیٰ کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا 2-1 کی اکثریت سے ہونے والا کہ عام حالات میں نیب کو اس کے خلاف عدالت عظمیٰ نے اپیل دائر کرنا چاہیے, لیکن اس وقت کے چیئرمین نیب نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر یہ بتایا کہ نیب کے بورڈ نے ان کے اندرونی جو لیگل ایڈوائزر تھے ان کی رائے اور دیگر آراء سے اتفاق کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2-1 کے اکثریتی فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر نہیں کی جائے گی, اور اس موقف پر اس وقت کے چیئرمین نیب قائم رہے, ان کا خیال تھا کہ یہ درست موقف تھا. عدالت عظمیٰ نے اس حوالے سے ایک کسی حد تک حیرت کا اظہار کیا تھا, جسٹس کوسا صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, اور یہ ایک اثر ضرور عدالت میں ظاہر ہوا تھا کہ عدالت عظمیٰ کی نظر میں یہ ایسا معاملہ تھا جس میں اپیل ہونی چاہیے تھی, اور اگر اپیل نہیں بھی ہوئی تو اب بھی اپیل اگر کی جائے تو جو تاخیر ہو گئی ہے اس تاخیر کے حوالے سے عدالت عظمیٰ جو کنڈونیشن جسے کہتے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے رعایت دے دینا, وہ دیکھ سکتی ہے کہ اس معاملے میں رعایت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. مزید کاروائی کے دوران یوں ہوا کہ نیب کی طرف سے جو وکیل تھے ان کے, انہوں نے عدالت کو یقین دلایا کہ نیب کا بورڈ جو ہے اس معاملے پہ غور و فکر کر کے ایک ہفتے میں فیصلہ کرے گا. یہ ہے اس کا پس منظر. اب اس پس منظر کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدمے کا ایک ایسے بینچ میں لگ جانا جس کی سربراہی جسٹس کوسا کر رہے تھے غالباً جسٹس کوسا کے لیے مناسب نہیں تھا, کیونکہ ایک رائے یا ایک تاثر وہ قائم کر چکے تھے اس معاملے کے حوالے سے, انہوں نے درست کیا آج کہ اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر.
چلیں میں آپ ہی کے استدلال کو بنیاد بناتے ہوئے یہ سوال کرنے کی ضرورت کرتا ہوں سر کہ 9 نومبر کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی طرف سے مقدمات کی کاز لسٹ جاری کی گئی جس میں جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور اس کی خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی. تو کیا یہاں ہے سوال, کیا جسٹس آصف سعید کھوسا اس وقت سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ چونکہ انہوں نے پاناما لیکس کے معاملے میں حدیبیہ پیپر ملز کے بارے میں آبزرویشن دی ہیں اس لیے وہ نیب کی اس درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے؟ اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا.
نہیں دیکھیں یہ پھر ایک انتظامی معاملہ ہے, جب لسٹ جاری ہو جائے رجسٹرار کا دفتر مقدمات کی لسٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے, ایک دفعہ لسٹ جاری ہو جائے اور ہر ایک کو علم ہو جائے جو فریقین ہیں ان کو علم ہو جائے کہ ان کا مقدمہ فلاں تاریخ کو فلاں بینچ میں لگا ہے, تو پھر وہ بینچ بیٹھتا ہے اور وہ مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ لسٹ کی اشاعت اور سماعت کے دوران بینچ کو تبدیل کر دیا جائے, کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کرنے کا.
یہ تھے ماہر قانون مسٹر سلمان اکرم راجا. پاکستان کے سینٹ کے حقوق انسانی سے متعلق کمیٹی کے بعض اراکین نے لاپتہ افراد کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسئلہ مزید گمبھیر ہو رہا ہے. کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے رکن سینیٹر فرت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ کمیٹی ایک ایسے دن لاپتہ افراد کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ جس دن حکومت پاکستان جنیوا میں حقوق انسانی کی صورتحال میں بہتری کی رپورٹ پیش کیا چاہتی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کمیٹی کے اراکین نسرین جلیل کی سربراہی میں کوئٹہ کے دورے پر ہیں. سول سیکرٹریٹ میں کمیٹی کے اراکین کا حکومت بلوچستان کے حکام کے ساتھ ایک اجلاس ہوا. اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کی چیئرپرسن کا بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا.
کیونکہ یہاں جو لوگ ہیں وہ بہت صرف ایک مسئلے سے دو چار نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ ٹیررزم بھی ہے، یہاں پہ سیکٹیرینزم بھی ہے، یہ جیسے ہزارہ کے ہزارہ کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ 70,000 ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔
نسرین جلیل نے بتایا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین ہے،
تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، گیس سندھ میں اٹھا رہے ہیں، پنجاب میں اٹھ رہے۔
نسرین جلیل کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کسی بھی فرد کو 10 یوم کے لیے زیر حراست رکھا جا سکتا ہے، اگر کوئی ماورائے قانون لوگوں کو لاپتہ کرے تو ان کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی سے متعلق اداروں کے تحفظ کے لیے بھی وسائل فراہم کیے جانے چاہیے،
جیسے پولیس اور لیویز اور ایف سی کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے نئے طریقوں سے ان کو آگاہ کیا جائے، ان کے لیے ریسورسز ہوں، ان کے لیے گاڑیاں بہتر ہوں۔
کمیٹی کی چیئرپرسن کا کہنا تھا کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتے داروں کی تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے بھی کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی۔ ماما قدیر کی فہرست کے مطابق لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے۔
دیکھیں فگرز تو بالکل مختلف ہیں، کیونکہ جیسے ماما قدیر کے جو فگرز جو بتاتے ہیں وہ بہت ہی وہ ہزاروں میں ہیں۔
اس موقع پر کمیٹی کے رکن سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ آل ہونے کی بجائے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امر افسوسناک ہے، کمیٹی ایک ایسے دن اس معاملے پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے جس دن حکومت پاکستان جینوا میں حقوق انسانی کی بہتری کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ پیش کر رہی ہے۔
جس دن پاکستان اپنا بیانیہ جاری کرے گا جنیوا میں کہ ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کا ریکارڈ بہتر ہو گیا ہے، اس دن آج ہیومن رائٹس کمیٹی سینٹ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، لوگ مسلسل لاپتہ ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، اس لیے ایک نیا کمیشن قائم کیا جائے۔
لاپتہ افراد کے بارے میں جو کمیشن بنا تھا گزشتہ 6 سال سے کام کر رہا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ توقعات پر پورا نہیں اترا، اس کمیشن کو ختم کیا جائے، نیا کمیشن بنایا جائے۔
دوسری جانب خوزدار شہر میں بم کے ایک دھماکے میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ گزشتہ شب اس وقت ہوا جب علاقائی سطح پر ہونے والے کرکٹ میچ کے فائنل کے اختتام پر اسٹیڈیم کے قریب سے سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اس حملے کی ذمہ داری کلادم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے، جبکہ خاران شہر میں چیف چوک پر فائرنگ کے واقعے کی ذمہ داری کلادم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا کی ریاست راجستھان میں مشتبہ ہندو گو رکشکوں نے گائے لے کر جانے والے ایک مسلم کاشتکار کو الور میں ایزائیں دینے کے بعد گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ اپریل میں گو رکشکوں نے اسی علاقے میں ڈیری فارما پہلو خان کو مار مار کر ہلاک کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے شکیل اختر۔
راجستھان میں مشتبہ گو رکشکوں نے گائے لے کر جانے والے ایک 35 سالہ ڈیری فارمر عمر خان کو مار مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق محمد عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ الور سے کچھ گائے خرید کر ٹرک میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، جہاں راستے میں انہیں روک لیا گیا۔ مبینہ گو رکشکوں نے محمد عمر کو پہلے بری طرح مارا، اس کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بعد میں ان کی لاش ریلوے لائن پر پھینک دی تاکہ یہ خودکشی کا معاملہ نظر آئے۔ عمر کے ایک ساتھی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ ریاست کے وزیر داخلہ گلاب سنگھ کٹاریا نے بتایا کہ عمر خان کے قتل کے معاملے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ایک لاش کہیں انون لاش برامد ہوئی، اس کی تفتیش کر ہی رہے تھے کہ بھئی یہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے، تب تک کوئی ایک پریوار آیا کہ یہ ہمارے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو پہچانا کہ یہ ہمارے پریوار کا آدمی ہے، ان کا بھی کیس درج کر لیا، پوسٹ مارٹم کے لیے بھی ان کو بھیج دیا، اور ایک سندگھ ویکتی کو کل ہی پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور جس نے بھی اپرادھ کیا ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان اس کے خلاف کاروائی ہو۔
الور کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا کہنا تھا کہ عمر کے قتل کے معاملے میں تفتیش ابھی جاری ہے اور مزید لوگوں کی گرفتاری متوقع ہے۔
میں 6 گائے ملی تھی، سے ایک مریض اور 5 زندہ تھے، وہ گو تسکری کا مقدمہ ہم نے درج کیا، اس کا انوسندھان کر رہے ہیں، اور ایک ہمیں عمر نام کے ویکتی کی ہتیا का प्रकरण मिला था और जो वहां से घाट मीना से लोग आए थे वो बता रहे थे कि वो उनके साथ ताहिर और जब्बार के साथ यहां पे आया था और वो दोनों भी फरार चल रहे हैं, ताहिर और जब्बार, जो कि खुद को चोटिल बता रहे हैं। जो उमर के मृत्यु का प्रकरण है उसमें हम लोगों ने एक व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ कर रहे हैं और अभी तक में उसने लगभग पूरे घटनाक्रम की तायद की है और अपने साथ टोटल 5 दूसरे लड़कों को बता रहा है इस घटना में और 2 अन्य लड़के बता रहे हैं जिनकी डेड बॉडी को रेलवे लाइन तक पटकने में उसका सहयोग किया।
इस दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के रहनुमा और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद उमर के हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
Then it is high time that the government takes stern action against them.
वो ऐसे कह रहे थे कि अगर इसमें गौरक्षकों का हाथ है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात वाजह है कि जब तक बीजेपी अपने इस नज़रिए पर कायम है कि गाय इंसान से बालातर है, तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के अल्फाज। अलवर में गौ रक्षकों के हाथों डेयरी फार्मर के कत्ल का ये दूसरा संगीन वाकया है। इससे पहले गुज़िश्ता अप्रैल में हरियाणा के पहलू खान को गौ रक्षकों ने अलवर की शाहराह पर मार मार कर हलाक कर दिया था। उमर खान और पहलू खान दोनों का ताल्लुक मुसलमानों की मेव बरादरी से है जो अमूमन काश्तकार हैं और दूध और घी का भी कारोबार करते हैं। मेव बरादरी के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर वो ये समझती है कि मुसलमान गाय नहीं पाल सकते तो वो उस पर पाबंदी का कानून बना दे और वो गाय पालना बंद कर देंगे। इस वाक़े के बाद पूरे मेव बरादरी में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
शकील अख्तर की इसी रिपोर्ट के तनाजुर में मैंने इंडिया में इंसानी हकूक की अलमबरदार शबनम हाशमी से बात की, पूछा कि जो कुछ हुआ उसे मुस्तबिल में कैसे रोका जा सकता है। मॉब लिंचिंग का ये जिन बोतल से तो बाहर आ चुका है, इसे अब बंद कौन करे, कैसे करे?
देखिए, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जब तक एक तो ये है कि जब तक ये सरकार नहीं बदलती, ये सरकार तो यही करने के लिए आई थी और यही कर रही है। इनका जो पूरी की पूरी इनका जो मेथोडोलॉजी है वो खड़ी ही इस पे है कि किस तरह से नफरत फैलाए कम्युनिटीज के बीच में, और उसमें वो अलग अलग चीजें लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं एंड मॉब लिंचिंग इज वन ऑफ देम, इट इज नॉट एनी डिफरेंट।
तो जब इस तरह लोगों को मारा पीटा जाए, मॉब लिंचिंग हो, तो सिक्योरिटी इदारों का क्या रद्द अमल होता है, हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होता है मैडम?
देखिए, कायदे से तो ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको फौरन अरेस्ट करे, उनके ऊपर केसेस हो। लेकिन हो ये रहा है क्योंकि एक तरफ तो कम्युनलाइजेशन है बहुत भयंकर सारी पुलिस फोर्स का, और दूसरा क्योंकि पूरी शय है, पॉलिटिकल शय है, इसलिए उनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं होता। हम देखें कि पुराने कई केसेस में, एक केस में तो जितने जिन लोगों ने हमला किया था उनको सरकारी नौकरियां मिल गई, तो कुछ उम्मीद इस सरकार से तो नहीं है, इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से तो नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि जिन निकल गया उसको बंद कौन करेगा, मैं आपको उसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। गुजरात में जिस वक्त गैंगरेप्स हुए उस वक्त हमने इसी तरह का एक जिन निकाल दिया था वहां पे, जिनको आपने छोड़ दिया पूरे गुजरात में, मुसलमान औरतों का आप गैंगरेप उस वक्त कर रहे थे। लेकिन 2002 से लेके और आज तक अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह वो ऊपर गया है, क्योंकि वही बात है कि आपने तो शेर के मुंह में आपने खून लगा दिया, उसके बाद उसको रोकेगा कौन, और वो रुकता नहीं है। जब इस तरह का वायलेंस पूरी सोसाइटी में फैल जाता है तो उसको रोकने के लिए तो बहुत एफर्ट्स चाहिए होते हैं। उसमें जब तक इस सरकार को ना हराया जाए और ऑर्डिनरी लोग जो है वो सड़कों पर ना उतरे, दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस वायलेंस, तब तक मुझे मुश्किल लगता है। हम अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे हैं। गांधी ने जो एक ख्वाब देखा था इंडिया का, उसके विपरीत डायरेक्शन में हमारा मुल्क जा रहा है इस वक्त।
ये थी हुकूक़ इंसानी की अलमबरदार शबनम हाशमी। इंडिया की राजधानी दिल्ली में एक महल ऐसा भी है जिसके दरवाजे अब सबके लिए खुले हुए हैं। शहर के घने जंगलाती इलाके रज में वाकई मालीचा महल फन तामीर का कोई गैरमामूली नमूना तो नहीं है, लेकिन 14वीं सदी की शिकारगाह से एक गैरमामूली कहानी ज़रूर वाबस्ता है। ये शिकारगाह हुकूमत ने बेगम विलायत महल को अलॉट की थी, जो लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की पड़पोती होने की दावेदार थी और हुकूमत से वाजिद अली शाह की जब्त शुदा इमलाक का मुआवजा मांग रही थी। तफसील के साथ दिल्ली से सुहेल हलीम।
یہ شکار گاہ فیروز شاہ تغلق نے تعمیر کرائی تھی جس کا 1980 کے عشرے تک کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ کہانی 1970 کے عشرے سے شروع ہوتی ہے جب بیگم ولایت محل اچانک منظر عام پر آئیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی پڑپوتی تھیں اور وہ حکومت ہند سے اس تمام املاک کے عوض معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہی تھیں جو نواب واجد علی شاہ سے ضبط کی گئی تھیں۔ جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو ایک دن اچانک انہوں نے نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے وی آئی پی لاؤنج کو اپنا گھر بنا لیا۔ 10 سال تک انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور پھر آخرکار حکومت نے تھک ہار کر انہیں مالچا محل الاٹ کر دیا۔ اس وقت تک یہ صرف ایک شکار گاہ تھی جس میں محکمہ آثار قدیمہ کی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ بیگم ولایت محل اپنے ساتھ 8 خونخوار کتوں اور ایک بیٹے پرنس علی رضا اور بیٹی بیگم سکینہ محل کے ساتھ اس محل میں منتقل ہو گئی۔ انہوں نے ہی اس شکار گاہ کو مالچا محل کا نام دیا۔ اس محل میں نہ بجلی تھی، نہ پانی، نہ کھڑکیاں، نہ دروازے، بس چاروں طرف محرابیں اور جنگلی جانوروں کو روکنے کے لیے کچھ لوہے کی جالیاں۔ حکومت نے اس کی مرمت کرانے کا وعدہ کیا تھا جو شاید کبھی پورا نہیں ہوا۔ یہاں نواب واجد علی شاہ کے ان وارثین نے سکونت اختیار کی اور باقی دنیا سے کٹ کر اپنی باقی زندگی گزاری۔ بیگم ولایت محل اور علی رضا کے جیتے جی یہاں کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے خونخوار کتے بن بلائے مہمانوں کو دور ہی رکھتے تھے۔ وہ عام لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ کوئی وہاں آتا اور نہ وہ کہیں جاتے۔ مالچا محل میں آنے کے تقریباً 10 سال بعد بیگم ولایت محل نے خودکشی کر لی تھی۔ چند سال قبل بیگم سکینہ محل بھی گزر گئی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے شاہی خاندان پر ایک کتاب لکھی تھی جس کی کاپیاں اب بھی مالچا محل میں بکھری پڑی ہیں۔ جب یہ خاندان مالچا محل میں منتقل ہوا تو ان کے ساتھ کچھ نوکر بھی تھے، لیکن آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ نہ نوکر باقی رہے اور نہ کتے۔ پرنس علی رضا کئی سال سے انتہائی غربت میں یہاں اکیلے رہتے تھے، بس کبھی ملتے تو غیر ملکی صحافیوں سے۔ ان کی زندگی بھی ایک معما تھی، گزر بسر کیسے ہوتا اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آخری دنوں میں بیچنے کے لیے ان کے پاس کچھ باقی نہیں تھا۔ ستمبر میں علی رضا بھی انتقال کر گئے اور کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ پولیس نے دلی وقف بورڈ کی مدد سے ان کی تدفین کرا دی۔ ان کے انتقال کی خبر گزشتہ ہفتے ہی سامنے آئی۔ مالچا محل کے دروازے اب سب کے لیے کھلے پڑے ہیں، کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ اندر داخل ہوں تو چاروں طرف ایک گزرے ہوئے دور کی یادیں بکھری پڑی ہیں۔ سامنے ہی تخت پر ایک پرانا ٹوٹا ہوا ٹائپ رائٹر پڑا ہے۔ چاروں طرف فائلیں ہیں جن کے کاغذات وقت کے ساتھ زرد پڑ گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر فائلوں میں حکومت کے ساتھ بیگم ولایت محل کی خط و کتابت کا ریکارڈ ہے۔ معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش انہوں نے آخر تک نہیں چھوڑی تھی۔ ایک الماری میں کچھ کتابیں ہیں، زیادہ تر لکھنؤ اور مغلیہ دور کے بارے میں۔ نیشنل جیوگرافک میگزین شاید علی رضا کو بہت پسند تھی، اس کی کاپیاں جگہ جگہ پڑی ہیں۔ پرانی چیک بک ہیں جو شاید عرصے سے کسی کام کی نہیں تھی۔ پرانی تصاویر بھی ہیں جن سے اچھے وقت کی جھلک ملتی ہے۔ ایک کمرے میں ایک فریج رکھا ہے، شاید اس دور کا جب انڈیا میں فریج آنا شروع ہی ہوئے تھے۔ فریج کے اندر اس سائز کا بلب نصب ہے جو عام طور پر کمروں میں لگایا جاتا ہے۔ بس المیہ یہ تھا کہ یہاں کبھی بجلی نہیں تھی۔ برابر ہی ایک برآمدے میں ایک ڈائننگ ٹیبل ہے جس پر اب بھی تشتریاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور میز پر باقی کراکری سجی ہوئی ہے۔ کہنا مشکل ہے کہ اس میز پر آخری مرتبہ کب کھانا کھایا گیا ہوگا۔ محل کے ایک حصے میں کھلا باورچی خانہ ہے اور آس پاس برتن بکھرے پڑے ہیں۔ قریب ہی ایک زنگ آلود تلوار پڑی ہوئی ہے جس نے یقیناً کبھی بہتر وقت دیکھا ہوگا، کچھ اس خاندان کی طرح۔ بیگم سکینہ محل نے ایک مرتبہ ایک صحافی سے کہا تھا کہ عام ہونا صرف ایک جرم ہی نہیں، گناہ ہے۔ یہی اس خاندان کا المیہ بھی تھا۔ وہ زندگی میں اپنے ماضی کو بھلا نہیں سکے اور موت میں انہیں کسی نے یاد نہیں رکھا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
مالچا محل کی کہانی سہیل حلیم کی زبانی. پروین رحمان قتل کیس میں بہت دنوں کی خاموشی کے بعد ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. کیس کی تفتیش کے خاطر بنائی گئی جے آئی ٹی ٹیم کو حال ہی میں پکڑے جانے والے ملزم امجد حسین آفریدی نے پروین رحمان کو قتل کرنے کا سبب بتایا. امجد کو 24 اکتوبر کو کراچی کے منگوپیر کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا. امجد نے تفتیشی افسران کو بتایا کہ پروین رحمان سے کراٹے کلب بنانے کے معاملے پر تنازع ہوا, جس کے بعد انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کی مدد سے ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا. تفصیل کے ساتھ سحر بلوچ.
پروین رحمان قتل کیس میں بہت دنوں کی خاموشی کے بعد ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. کیس کی تفتیش کی خاطر بنائی گئی جے آئی ٹی ٹیم کو حال ہی میں پکڑے جانے والے ملزم امجد حسین آفریدی نے پروین رحمان کو قتل کرنے کا سبب بتایا. امجد کو 24 اکتوبر کو کراچی کے منگوپیر کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا. امجد نے تفتیشی افسران کو بتایا کہ پروین رحمان سے کراٹے کلب بنانے کے مدعے پر تنازع ہوا, جس کے بعد انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کی مدد سے ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا. تفتیشی دستاویز کے مطابق پروین رحمان نے ان کو اجازت نہیں دی اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کا تعلق قبضہ گروپ سے ہے. ایس پی انویسٹیگیشن ذیشان صدیقی کے مطابق امجد کی گرفتاری کے فوراً بعد ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی, جس کے سامنے امجد نے اپنا اعترافی بیان ریکارڈ کرایا. پروین رحمان قتل کیس میں اہم گرفتاریاں سامنے آتی رہی ہیں, جن میں عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر رحیم سواتی اور ان کے کزن عزیز سواتی کی گرفتاریاں بھی شامل ہیں. امجد آفریدی کی گرفتاری اسی حوالے سے اہم سمجھی جا رہی ہے, لیکن بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پروین رحمان قتل کیس کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بتایا کہ وہ امجد کے بیان سے مطمئن نہیں ہیں.
یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ شاید پروین نے رحیم سواتی سے بدتمیزی کی تھی, اپیرنٹلی وہ یہ کہتا ہے, تو اس وجہ سے پروین کا مرڈر ہوا. ہم اس سٹوری کے بارے میں, اس ریزن کے بارے میں بہت ڈاؤٹ فل ہیں, اس لیے کیونکہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر یہ ایک لوکل جھگڑا تھا اور یہ لوکل لوگ انوالو تھے, پولیس نے کیوں کور اپ کیا اور پولیس نے بہت ہائی لیول پہ کور اپ کیا ہے. تو یہ سب بہت سسپیشن ریز کرتا ہے کہ یہ اس قسم کا جو کور اپ ہے پولیس کا, انیشلی ایٹ لیسٹ, وہ یہ کسی لوکل کراٹے سینٹر بنانے کے ایشو پہ نہیں ہو.
اس حوالے سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے سندھ کے ترجمان یونس بنیری نے کہا,
جو بھی یہ واقعہ ہوا اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے ہمیشہ حکومت سے یہی ڈیمانڈ کیا کہ پروین رحمان صاحب کا بالکل مطلب قاتل, چاہے اس کا عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق ہو, کسی اور پارٹی سے تعلق ہو, اس کو مطلب انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اب جو اس میں نیا, پہلے تو یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا جو اس وقت جیل میں ہے, رحیم سواتی بھی بند ہے اور اس کے ساتھ ایک دو بندے اور بھی بند ہیں جیل میں ہے, اور ان کو مطلب قریب قریب مطلب تک مطلب ان کے کیس جو ہے وہ میرے خیال کے ٹرائل میں بہت آگے تک جا چکے ہیں. اب ایک نیا موڑ آ گیا کہ امجد افریدی صاحب آج سے کچھ تین ہفتے پہلے ایک نیا آیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے, تو یہ اب سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اور اداروں سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن کو.
جولائی 2013 میں انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی زہرا یوسف نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی, جس میں انہوں نے کیس کی انکوائری دوبارہ سے شروع کرنے کی درخواست کی, کیونکہ مارچ 2013 میں پروین کے قتل کے دوسرے ہی دن منگوپیر کے ایس ایچ او اشفاق بلوچ نے پولیس مقابلے میں قاری بلال کو مارنے کا دعویٰ کیا, جس کے بعد ڈی آئی جی ویس جاوید اوڈھو نے کہا کہ پروین رحمان کے قتل کا کیس اب حل ہو گیا ہے. اس حوالے سے فیصل صدیقی اور پروین رحمان کے گھر والوں نے اکثر کیس کی تفتیش کو لے کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. فیصل صدیقی کا کہنا ہے کہ ہم پر امید ہیں, لیکن ٹرائل میں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ تفتیش اب تک مکمل نہیں ہوئی ہے, جس کا ثبوت حال ہی میں ہونے والی گرفتاری ہے, جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ تفتیش مکمل ہونے میں اب بھی وقت ہے. سحر بلوچ, بی بی سی نیوز, کراچی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ آپ کون سی خبریں پڑھ رہے ہیں؟ ایران میں قید برطانوی خاتون کو سفارتی تحفظ دینے پر غور, ماہرہ خان اور شعیب منصور مقدر کا سکندر, اور تیسری خبر جس میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں وہ ہے پی ایس ایل میں شامل ہونے والے نئے چہرے کون تھے. یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اگر اجازت دیں تو میں ٹیم کا تعارف بھی تو کرا دوں. ایڈیٹر تھے حسین عسکری, پروڈیوسر تھے عادل شاہزیب, اسٹوڈیو مینیجر تھے اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جے مگانی. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی.
عراق اور ایران میں آنے والے زلزلے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کم سے کم 380 ہو گئی ہے. متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی آپریشن جاری ہے. انڈیا میں ایک خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو کانپور کے قریب ریل میں سفر کے دوران ریپ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد انہوں نے بیٹی سمیت چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی اور شدید زخمی ہوئیں۔ سعودی عرب کی سربراہی میں بننے والے اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ تب تک یمن میں مرکزی بندرگاہ کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک ہتھیاروں کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے متبادل نظام وضع نہیں کر لیا جاتا۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس آصف سعید کھوسا نے شریف خاندان کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔